الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دو ہفتے پہلے بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو اتارا اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے آ کر اس کلام پاک کو امت کو سمجھایا تاکہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم وہ جان سکے، قرآن کریم کا صحیح معنی اور مطلب جان سکے. حالانکہ قرآن کریم اترا ہے عربی کے اندر اور لوگ عربی داں تھے، پھر بھی اس کتاب کے ساتھ رسول بھیجنے کا کیا مقصد؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، ہر آدمی کا سمجھنا یہ مشکل ہے، اس لیے اس نبی کو وحی کی روشنی میں سمجھانا اور اس کے لیے فرشتوں کا جو سلسلہ ہے، وہ فرشتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی لاتے ہیں، چاہے وہ وحی مطلوع ہے یعنی قرآن کریم ہے، چاہے وہ وحی غیر مطلوع ہے یعنی احادیث مبارکہ ہے. اس پر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ احادیث یہ قرآن کریم کی تشریح ہے. قرآن کریم کو سمجھنا یہ منحصر ہے نبی کے افعال پر، نبی کے اقوال پر، نبی کے اعمال پر، اور یہ نبی کا اور رسول کا ایک ڈیوٹی ہے. قرآن کریم میں اس کو بدلایا اور بارہا ہم سنتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی ان لوگوں پر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، ان کو کتاب کی باتیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھلاتا ہے. کتاب تو سمجھ میں آ گئی قرآن کریم، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اس کا ہمارے گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تعلیم کہاں سے آئی، گھروں کی تعلیم کہاں سے آئی؟ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ انبیاء کی ازواج مطہرات کو یہ فرماتے ہیں وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، ان باتوں کا تذکرہ کرو، ان باتوں کا ذکر کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم. قرآن کریم کی آیتوں میں سے اور قرآن کریم کی حکمتوں میں سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم اور قرآن احادیث کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم یہ گھروں میں عام ہونا چاہیے. امت اس وقت دین سے اتنی دور جا چکی ہے کہ وہ نبی سے دور ہو چکی ہے اور اللہ کی ذات سے دور ہو چکی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا چیز لینا ہے اور کیسے لینا ہے, بلکہ اس نے اپنی زندگی کے مانگنے کے اسباب مخلوق کو بنا لیے, اسباب کو بنا لیے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ رکھا نہیں ہے. اس لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں تعلق جوڑنا پڑے گا قرآن کریم کے ساتھ, اللہ کی ذات کے ساتھ, اور وہ طریقہ بتلائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے تعلق جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق یہ نبی کے ساتھ بھی جڑے. بھئی یہ جو ہمارے یہاں لائٹ کا کنیکشن آتا ہے تو یہ بڑے ایک پاور ہاؤس سے آتا ہے, اگر وہیں سے کرنٹ آنا بند ہو جائے تو ختم ہو گئی بات. وہ آئے گا آپ کے بلڈنگ کے اندر یا آپ کے ایریے کے اندر, جہاں آپ کی بلڈنگ کے جو تار لگے ہوئے ہیں وہاں آئے گا. وہ کنیکشن بھی ضروری ہے اور یہ کنیکشن بھی ضروری ہے. وہ پاور ہاؤس کا جو کنیکشن ہے, یوں سمجھو کہ وہ کنیکشن ایسا ہے جیسے میرا اور آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ. اگر اس کنیکشن سے آپ نے لائٹ لانا ہے تو اس کو منتقل کرنا پڑے گا, اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا دوسرے کے اندر, تب جا کے وہاں سے پھر وہ ہمارے دلوں میں آئے گا. میں نے کسی موقع پر آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے نورانی تار نکلے ہوئے ہیں اور وہ تار ہر مومن کے دل کے اندر جڑے ہوئے. یہ وہ تعلق ایمان ہے, وہ محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوگا. نبی کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتا, یہ بات بالکل طے شدہ ہے. نبی بتلائے گا کہ تعلق کس طرح جوڑنا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھیں, لیکن ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب نماز کا مقصد یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر, اور کسی جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, ہم نے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے, تو اگر ذکر کا مفہوم اللہ کی یاد سے بھی اگر پورا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد ہے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی بتلائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اس نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ہے, اور وقت کے اندر پڑھنے کے ساتھ اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح نبی نے بتلایا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ دو تعلق, تو تعلیم جب عام ہوگی تو احادیث کے ساتھ تعلق جوڑے گا, نبی کی محبت دلوں میں آئے گی, نبی کی عظمت آئے گی. جو صحابی اس روایت کو روایت کر رہے ہیں ان کی عظمت دل میں آئے گی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کے اقوال کو، نبی کے افعال کو، نبی کے ایکشنز کو ہم تک پہنچایا ہے، یہ ضروری بن جائے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے کافی علوم کی ضرورت۔ کل آپ نے درس جلالین میں بھی سنا حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ 14 علوم کی ضرورت ہے، اور یہ تمام علوم 3 ہفتے پہلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کون سے علوم ہیں۔ 14 علوم ایسے ہیں جو کسبی ہیں، جو انسان اپنے آپ سے اس کو حاصل کر سکتا ہے کسی استاد کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے، لیکن ان تمام کے بعد ایک اور علم ہے، اور وہ علم ہے وہبی علم، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان ان 14 علوم کے اندر کمال رکھتا ہے اور اچھی لیاقت پیدا کر لیتا ہے، اپنی استطاعت پیدا کر لیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی علم دیا جاتا ہے اس کتاب کو سمجھنے کا، اور اس کتاب اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھنے کا علم، اور اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فقہ ہر ایک کو نہیں دیتے، فقہ اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالی دین کی فقہ کے لیے اس کو چن بھی لیتے ہیں، لیکن اسباب ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کا وہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی ایک مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، والدین نے رکھا، کچھ عرصہ پڑھا بھی، تھوڑا بہت پڑھا بھی، لیکن بعض جگہوں پر تو ایسا ہوا کہ ابھی والدین رکھ کر نہیں آئے اس طالب علم کو، والدین کے آنے سے پہلے لڑکا گھر آ گیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا ہے، اللہ تعالی نے اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے رجال اللہ پیدا فرمائے۔ قرآن کریم میں حق تعالی، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نری کتاب فائدہ نہیں دے گی اور نرے رجال فائدہ نہیں دیں گے۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ رجال اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو صحیح سمجھا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس لیے میرے عزیز، ہم جن ممالک کے اندر ہیں، ہر آدمی مفسر بنا ہے، گوگل مفسر بنا ہے، اور گوگل تشریح کرنے والا بن گیا۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کر سوال کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک مجلس کی 3 طلاق دی۔ میں نے کہا آپ کی طلاق ہو گئی، آپ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ 2 دن کے بعد اس کا فون آیا ہے، اس نے مجھے فون پر یہ کہا کہ میں انٹرنیٹ پر گئی اور ذاکر نائک صاحب کا میں نے کال پڑھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہیں، ایک ہی طلاق ہے، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جہاں قوم کا یہ عالم ہو وہاں ہماری کیا حالتیں ہوں گی۔ ہر آدمی مفتی بن گیا، ہر آدمی مفسر بن گیا، اور بعض لوگ تو باقاعدہ آ کر کہنے لگے مجھے کہ ہمیں الہام ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے ولی اور چیلوں کی طرف وحی کرتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی وحی ہے آپ کے لیے، یہ شیطانی الہام ہے۔ وہ آپ پر اترنے والی یا آپ کے دل پر القا ہونے والی چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس کا کوئی شریعت میں درجہ نہیں ہے، یاد رکھو اس کو۔ آپ بڑے سے بڑے ولی ہیں، آپ بڑے سے بڑے کتب ہیں، چاہے آپ کو خواب میں آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتلائی، اس سے آپ شریعت نہیں بنا سکتے۔ شریعت تو مکمل ہو گئی، اس کا اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، قرآن مکمل ہو گیا، نبی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس خواب کو آپ اپنے لیے اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسائل تو ثابت ہو چکے ہیں، مسائل ثابت ہو چکے ہیں۔ اب شریعت میں کسی چیز کی گنجائش زیادہ کرنے کی نہیں ہے، آپ کے خواب کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کا صحیح تعلق نصیب فرمائے جو قرآن اور سنت کے ساتھ ہے، جو صحابہ کے آثار کے ساتھ ہے۔ فقہا سب سے پہلے احادیث کو دیکھتے ہیں، مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، جب قرآن میں اس مسئلے کو نہیں پاتے ہیں تو وہ احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب احادیث میں نہیں پاتے ہیں یا احادیث ایسی ہے کہ دو احادیث ہے، ایک موافق بھی ہے مخالف ہے، تو علماء صحابہ کے عمل کی طرف جاتے ہیں کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح حدیثیں ہیں، معمول بہا کون سی ہے اور متروک العمل کون سی ہے، جو معمول بہا ہوگی اس کو لی جائے گی، جو متروک ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہمیں اپنے تعلق کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے، احادیث سے جوڑنا ہے، اور اس طرح جوڑنا ہے جس طرح نبی نے بتلایا ہے، جس طرح اللہ نے بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ اگر اس روئے زمین پر ہیں تو وہ علماء ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے والے اگر کوئی لوگ ہیں، وما یعقلها الا العالمون، عقل لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنے گھٹنوں کو ٹیکو اور ان سے دین حاصل کرو، تب دین آئے گا، دین آن لائن جانے سے نہیں آئے گا۔ یہ جو سند کا معاملہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ بھائی سندیں جو چلتی ہیں وہ سینہ بسینہ چلی ہے، یہ آن لائن تھوڑی چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 علوم کے حاصل کرنے کے بعد 15واں علم جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے ایک مفسر کو، اس ایک قرآن کریم کے سمجھنے والے کو، وہ علم ہے وہبی علم۔ وہ کب آتا ہے؟ جب آدمی ان 14 علوم کے اندر اکمل طریقے پر، کامل طریقے پر اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ علم ملتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک جولاہا اس نے کچھ عبادت کی اور کچھ عبادت کر کے تیسرے یا چوتھے دن آسمان کی طرف دیکھنے لگا کہ کہیں وحی کا فرشتہ اتر تو نہیں رہا ہے. ہم لوگوں کی یہ حالتیں ہیں. اگر کچھ عبادت شروع کر دیں تو ہم اپنے آپ کو جبرائیل سے کم نہیں سمجھتے. یہ حالتیں ہیں ہم لوگوں کی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا دو ویک پہلے کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے نکلا ہے بدر کے اندر اور خندق کے اندر, اور ادھر صحابہ کرام کی صفیں بنا کر اللہ کا نبی اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر آپ ایسے دل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے اللہ اگر تیری یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ الفاظ ہیں حضور کے, اور حضور مانگ رہے ہیں اللہ سے, اللہ کے حکم سے نکلے ہیں, اور نکلنے والا رسول ہے نبی آخر الزمان, اور جو نکلے ہیں وہ پورے شریعت کا کریم ہے 313. ایمان کے اندر کمال کا درجہ رکھتے ہیں, قربانی کے اندر کمال کا درجہ رکھتے ہیں. اور غزوہ خندق کے موقع پر میں نے گزشتہ ہفتے دو ہفتے پہلے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن پورے دن دعا کر رہے ہیں, منگل کے دن پورا دن دعا کر رہے ہیں, بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان تک آپ نے خندق کے فتح کے لیے دعا کی, عصر سے پہلے پہلے آپ کی دعا قبول ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دعا کرو ابھی قبول ہو جائے, کیسے ہوگی؟ نہ ہمارا وہ تعلق ہے اللہ تعالی سے, ہمارا کنیکشن کٹا ہوا ہے. ایک حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, یہ اللہ کا ایک خطاب ہے بندوں کو. ایک باپ اپنے بیٹے کو یوں کہیں اے میرے بیٹے تو اس میں ایک محبت ٹپکتی ہے, ایک تعلق ٹپکتا ہے والدیت کا اور ولدیت کے درمیان, باپ اور بیٹے کے درمیان. اور اللہ جب یہ کہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں کہا جا رہا ہے, پوری امت کو کہا جا رہا ہے, چاہے امت دعوت ہو امت اجابت ہو. یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا, فلا وجعلته بینکم محرما, اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے, فلا تظالموا, آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پوری دنیا ظلم کے اندر لگی ہوئی ہے. ظلم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مار دیا, نہیں, ظلم کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ, چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا. ٹوپی کو اس لیے وضع کیا گیا ہے آپ اس کو سر پر پہنے, جوتے اس لیے بنائے گئے کہ آپ اس کو پیر میں پہنے, لیکن آپ نے الٹا کر دیا تو لوگ آپ کو پاگل ہی کہیں گے کہ جوتیوں کو سر پر رکھ دیا اور ٹوپی کو روندنے لگے پیر سے, یہ ظلم ہے. اسی کو کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ. تو پوری دنیا ایک دوسرے پر ظلم کے ساتھ ہے, ظلم کر رہی ہے, اور پھر دنیا چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کہاں کامیاب ہوں؟ اسلامی ممالک سے لے کر غیر مسلم ممالک تک ہر ملک ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے, اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس جرم کی پاداش کے اندر اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس جرم کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. یہ آج دنیا کی حالت ہے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی قدرت مجھے حاصل ہوتے ہوئے، ساری دنیا کی قدرت مجھے حاصل ہوتے ہوئے، ساری دنیا کا مالک میں ہوتے ہوئے، جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جہاں زمین روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہو اے اللہ مجھے تو حکم دے میں تیری اس بستی کو ہلاک کر دوں، میں پھٹوں اور یہ میرے اندر آ جائیں، آسمان دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انسانیت بچی ہوئی ہے، اور اس مہلت کو انسانوں نے جو ڈھیل دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستمگر تیری ہستی ایک دن، ظلم کبھی پنپتا نہیں ہے، ظلم ختم ہو کر رہے گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر حضرت معاذ سے فرمایا، چونکہ ان کو ایک پاور دے کر بھیج رہے ہیں، یمن کا پاور دے کر، یمن کا گورنر بنا کر، حبشہ کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، ایک پاور مل رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں یا معاذ اتق دعوت المظلوم، اے معاذ کہیں اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ تم لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی دعا سے بچنا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز پردہ نہیں ہے، کوئی چیز بیریئر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے۔ یہ حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ، اس کے بعد والے جمعے میں اسی پر بات ہوگی، حق تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، امت کے اس وقت جو حالات ہیں حق تعالی جل شانہ وہاں کے حالات کو درست فرمائے، عالم اسلام کی نظر کو خصوصاً اور پورے عالم کی نظر کو خصوصاً اس طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسباب کے درجے میں ہم نے جتنا درجہ ہے کرنا ہے کریں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، جب تک اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق نہیں جڑے گا دوسرے سارے تعلق بیکار ہیں، یاد رکھو یہ تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور امت مسلمہ کا 90% سے اوپر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کٹ چکا ہے، ان تعلقات کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، ان تعلقات کے ساتھ ہم اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائیں، آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، اور ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، وآخر جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اور ہمیں موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، حق تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔